أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة آیت نمبر 72. کل ہم لوگوں نے البقرہ کی سینٹرل کہانی پڑھی تھی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کا ایک کور ہے، یہ ایک سینٹر ہے جس میں بنی اسرائیل ایک قوم کی حیثیت سے اللہ نے ان کو استعمال کر کے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی شریعت جب آ جاتی ہے تو انسانی نفس اور پھر منحیث القوم انسان جو ہے وہ کیسے شیطان کے بہکاوے میں آ کر تاویلیں کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے خوبصورت اور سمپل احکامات کو اپنے لیے بڑی بڑی مصیبتوں میں بدل دیتا ہے. اس کے بعد ایک اور بنی اسرائیل ہی کی ایک اور آپ سمجھیں کہ ایک منحیث القوم ان کی ایک گندگی بتائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ اب ہم جو توحید کا چیپٹر ہے البقرہ کا آیت نمبر 1 سے لے کر آپ سمجھیں کہ تقریباً 97 تک یہ توحید کا چیپٹر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو توحید کا ایسنس سمجھایا ہے کہ توحید اصل میں کیا ہے، ایک موحد انسان جو ہے وہ کیسے سوچتا ہے، وہ کیسے بلا چون چرا اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، اور دوسری بات جو اللہ نے سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کن طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے اور انسانی نفس کو کس کس طریقے سے بہکا کر اور پھسلا کر اللہ کی نافرمانی پہ مجبور کرتا ہے. اگلا جو اس میں قصہ ہے، ایک اس میں البقرہ کا قصہ گزر گیا کہ گائے کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا تھا اور وہ گائے انہوں نے کتنی تاویلوں کے بعد اور کتنے بہانوں کے بعد ذبح کی تھی، اور اس پورے پروسیس میں انہوں نے اپنی شریعت کو اپنے لیے کتنا مشکل کر لیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا نفسن، ایک جان کو. تو اس کی میں آپ کو تین انٹرپریٹیشنز بتاؤں گی، کیونکہ اور اس سے ہم بہت سیکھتے ہیں. یہ جو ابھی آیت آ رہی ہے، آگے جو دو آیات آ رہی ہیں، ان میں بنی اسرائیل کی ایک مشہور کہانی بیان ہوئی ہے، اور اس کی میں آپ کو تین انٹرپریٹیشنز بتاؤں گی جس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ قرآن کو ہم نے کتنے مختلف طریقوں سے انٹرپریٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں کوئی طریقہ غلط نہیں ہے. ہر ایک عالم نے جس نے وہ انٹرپریٹیشن لکھی ہے، وہ تفسیر جس نے لکھی ہے، اس نے اپنی طرف سے پوری محنت کی ہے، پوری تحقیق کی ہے، اور ایک ایک طریقے سے وہ میسج ہمیں پہنچایا ہے. سینٹرل میسج جو ہے اس کا وہ میں آپ کو بتا دوں گی، وہ کیونکہ وہ قرآن میں خود ہی ایکسپلین ہوا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ایک چوتھی انٹرپریٹیشن ہوگا جو ہم قرآن سے ہی ان دو آیات کی کریں گے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ، دور، دال واو رے، دور جو ہے یہ دائرہ بھی اس سے نکلا ہے، یعنی کہ واپس آ پڑنا یا آپس میں بیک اینڈ فورتھ لڑنا، آگے پیچھے باتیں کر کے لڑنا. تو تم نے جب ایک جان کو قتل کیا اور پھر آپس میں تم لڑنے لگے فیہا اس کے بارے میں، واللہ مخرجن، اور اللہ تو نکالنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے. فقلنا، پس ہم نے، پس قل، ہم کہا، نا ہم نے، پس کہا ہم نے، ادربوہ، ضرب لگاؤ اس کو، ببعضہا، اس کے کسی حصے سے، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، زندہ کرتا ہے، زندہ کرے گا اللہ، الموتا، مردوں کو، ویریکم، اور دکھاتا ہے تمہیں، آیاتی ہی، اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آئے، تاکہ تم عقل استعمال کرو. اس کی سب سے پہلی انٹرپریٹیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں ابن کثیر کی. تفسیر مظہری اور ابن کثیر ہماری دو بہت پرانی تفسیریں ہیں، ایک برصغیر پاک و ہند میں ہے اور ایک ابن کثیر جو عربی میں ہے، کہ یہ قصہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے ایک مشہور قتل کے بارے میں ہے، جس میں ایک اسرائیلی آدمی نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا، کیونکہ وہ چچا کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کے چچا جو تھا وہ اس کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ یہ آدمی بہت آوارہ تھا اور بیکار تھا. تو اس نے ایک تو اپنے چچا کو قتل کیا، یعنی اپنے خون کا رشتہ دار، ایک دوسرا ایک انسان کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ تورات کی آیت ہے، تو اس کا بھی اس نے یعنی اس کو پامال کیا، اس حرمت کو. اس کے بعد اس نے وہ باڈی اٹھا کے وہ مقتول جو ہے وہ اپنے دشمن کی ایک گلی میں پھینک دیا. تو ایک لحاظ سے اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا, کیونکہ چچا اس کو ناپسند کرتا تھا. اس کو امید تھی کہ جب یہ آدمی مر جائے گا وہ لڑکی یتیم ہو جائے گی, تو اس لڑکی سے اس کی شادی ہو جائے گی, تو اس کا مطلب پورا ہو جائے گا. اور تیسرا جو اس نے وار کیا وہ یہ تھا کہ اپنے ایک دشمن کی گلی میں اس باڈی کو پھینک آیا, تو قتل کا الزام جو تھا وہ اس دشمن پر آئے گا. اب اس آدمی نے ایک ملٹی پرونگڈ, ایک ملٹیپل مختلف اینگل سے چلنے والی ایک چال چلی. ہوا یہ کہ جب وہ باڈی ڈسکور ہوئی, وہ مردہ جب دیکھا گیا مقتول, تو اس آدمی کے اوپر الزام تو آ گیا کہ تمہیں تو ویسے بھی ان سے دشمنی تھی, تو تم نے ہی ان کو قتل کیا ہے, اور لوگوں نے اس کے اوپر گواہی بھی دے دی. اب وہ جو شخص تھا جو جس کو قاتل کا الزام دیا گیا تھا, اس نے بہت دعا کی اور زاری کی, اور اس وقت پھر یہ وحی ہوئی جو اس وقت پیغمبر تھے, جو بھی وہاں پہ پیغمبر تھے, ہمیں ان کا نام نہیں پتا, لیکن ان کو یہ وحی ہوئی ہے کہ فقل نضربوہ ببعضہا, بس ہم نے کہا کہ اسے مارو اس کا کوئی حصہ, کذالک یحیی اللہ الموتی, اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, ویریکم آیاتہ, اور تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے. تو اس پیغمبر کو یہ وحی ہوئی کہ اس مردے کا کوئی حصہ اس کے جسم پر لگاؤ, یعنی اس کا ہاتھ میں بھی اس کے ٹانگ پر لگاؤ, یا اس کا کوئی حصہ جو ہے اس کی باڈی سے ٹچ کرو, تو پھر ایک معجزہ ہوگا. اور جب اس نے ایسا کیا تو مردے نے اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر وہ مر گیا. یہ ابن کثیر میں بھی ریکارڈڈ ہے اور تفسیر مظہری میں بھی یہ واقعہ ریکارڈڈ ہے. یہ واقعہ آیا ہے اصل میں اسرائیلی روایات سے. قرآن میں اس کی انٹرپریٹیشن میں اور تفسیر میں بہت زیادہ مکسنگ جو ہے وہ اسرائیلی روایات سے ہوئی ہے. یہ ایک سالڈ فیکٹ ہے اور یہ عالم مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان واقعات کا کوئی اور ریفرنس نہیں ہے. جب ہم قرآن میں ایک بات پڑھتے ہیں تو ہم آسمانی صحائف کو دیکھتے ہیں, انجیل کو دیکھتے ہیں, تورات کو دیکھتے ہیں. ان میں بھی اگر ویسی آیات ہوں تو پھر ہم ان آیات کے پس منظر کو دیکھتے ہیں, ہم ان کی تفسیروں کو دیکھتے ہیں. اور ان کی تفسیروں میں ظاہر ہے اسرائیلی عالم ہیں, نصرانی عالم ہیں, انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشنز لکھی ہیں اور اپنی ہسٹری کی کتابوں کے مطابق لکھی ہیں. اس کی تفسیر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فقل نضربوہ ببعضہا, جہاں پہ یہ آیا ہے وہاں پہ اسرائیلی عالموں نے یہ کہا ہے کہ حکم یہ ہوا اس پیغمبر کو کہ اس مردے کو, وہ جو گائے تم لوگوں نے ذبح کی تھی نا, وہ جو سفرا پیلے گولڈن رنگ کی گائے جو تھی, وہ وی آئی پی البکرا جو تھی, اس کا گوشت لے کر اس کا ایک حصہ اس کی باڈی پر مارو, تو یہ اٹھ کے اپنے قاتل کا نام بتائے گا. یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جو ہماری تفسیروں میں بھی پائی جاتی ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک دوسری انٹرپریٹیشن بتاتی ہوں جو ہمارے ریلیٹیولی ماڈرن عالموں نے کی ہیں, اور وہ عربی کے قواعد کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ ہے, جیسے سید قطب شہید ہیں, انہوں نے ریفرنس دیا ہے لیکن انہوں نے بالکل اسرائیلی روایت بیان نہیں کی. اس کے بعد مولانا مودودی کی تفسیر ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں اسے صرف شان نزول کے لیے استعمال کرتی ہوں. آیات کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ صرف مودودی سے نہیں لی جا سکتی. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ بہت محنت کی انہوں نے اور بہت زبردست کمپائلیشن کی ہے, لیکن ان کا تعلق برصغیر پاک و ہند سے تھا اور وہ عربی میں سیلف ٹاٹ تھے, انہوں نے کسی عربی سے عربی نہیں سیکھی تھی. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن سے یا کسی عربی سے عربی نہیں سیکھتے اور تو آپ کی عربی جو ہے اس میں ایک لمیٹیشن آ جاتی ہے, اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس ہو سکتی ہیں. جیسے میں پڑھا رہی ہوں, مجھے بالکل گرامر نہیں آتی, مجھے بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے ایک گرامیٹیکل کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے. تو ہماری جو ذرا ماڈرن تفسیریں ہیں اس میں یہ ہے کہ جب تم نے ایک انسان کو قتل کیا اور پھر آپس میں اس کے بارے میں لڑنے لگے, تو اللہ تو وہ نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے ہو. تو ہم نے یہ کہا کہ اس کا کوئی حصہ اس کے جسم پر مارو, گائے کا کوئی حصہ نہیں, اس کے جسم کا کوئی حصہ اس کے جسم پر مارو. یہ دوسری انٹرپریٹیشن ہے. اور اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے. اب تیسری انٹرپریٹیشن اس کی آپ دیکھیں جو سائنس کے مطابق ہے, وہ ایک ماڈرن انٹرپریٹیشن ہے جو وربل جگہوں پہ بولی گئی ہے, کسی کتاب میں نہیں لکھی گئی, کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کیا, کوئی بھی جان کو تم نے قتل کیا, اور پھر تم آپس میں لڑنے لگے اس کے بارے میں. جب قتل ہوتا ہے تو ایک ہنگامہ اٹھتا ہے, ایک ٹریجک موت ہوتی ہے, لوگ لڑتے ہیں, تو تم آپس میں لڑنے لگے, اور واللہ ہو, اور اللہ تو یعنی اللہ ہی مخرج ما کنتم تکتمون، وہ نکالتا ہے جو تم چھپاتے ہو. تو ایک قتل کر کے جب تم شور مچاتے ہو اور ہنگامہ کرتے ہو تو اس وقت اللہ تمہیں حقیقت دکھاتا ہے. اور اللہ نے کہا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ دوسرے پر مارو، یعنی اس کے جسم کا ایک حصہ دوسرے سے چھوو. اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ماڈرن فورینسکس جو ہیں اور ماڈرن پیتھولوجی جو ہے، جتنا بھی کرمنل فورینسک ہے، وہ باڈی میں سے ایویڈنس نکالتا ہے. ایک قاتل کے جسم میں سے فنگر پرنٹس، تو اب پرانے زمانے کی بات ہو گئی ہے، فنگر پرنٹس تو مجھے لگتا ہے 50 سال پرانی بات ہو گئی ہے، 100 سال پرانی بات ہو گئی ہے. فنگر پرنٹس کے علاوہ ایک جسم پر، ایک انسان کے جسم پر ملنے والے جو مولیکیولز ہوتے ہیں، یعنی مجھے ایک کیس پتا ہے امریکہ میں جو ڈیوڈرنٹ کے ایک مولیکیول سے جس کے قاتل کو پکڑا گیا تھا، وہ جس قسم کی خوشبو لگاتا تھا وہ قاتل، وہ مولیکیول باڈی پہ سے اٹھایا گیا تھا اور اس کا قاتل معلوم کیا گیا تھا. تو اسی جسم کے اندر سارا ایویڈنس ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ دوسرے سے چھوو تو اللہ تو وہ نکال کے ظاہر کر دے گا جو تم چھپا رہے ہو. اور اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. تو میں نے آپ کو 4 انٹرپریٹیشنز بتائی ہیں، اور یہ میں نے آپ کو پڑھانے کی حیثیت سے، یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے بتائی ہیں کہ قرآن ہم کب کھولیں. قرآن ہم ہر لمحہ کھولیں، بہتر ہے کہ قرآن ہمیں یاد ہو. اس عمر میں آ کے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھے قرآن حفظ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا کوئی ایسا اسپیکٹ نہیں ہے جس میں قرآن کی اپلیکیشن نہیں ہے. تو اللہ نے تمہیں اپنی آیات دکھائیں. اور اب میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ 3 انٹرپریٹیشنز بتا کے چوتھی میں آپ کو قرآن سے بتاؤں گی کہ ایک تم نے ایک آدمی کو قتل کیا، پھر آپس میں لڑنے لگے، اور اللہ تو وہ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور ہم نے کہا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ دوسرے پر مارو، اور اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہانی بیان ہوئی ہے اس میں کوئی عبرت ہے. کذالک، بالکل اسی طرح جیسے یہ ہم نے تمہیں بتایا، یحیی اللہ الموتا، اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل استعمال کرو. چوتھی انٹرپریٹیشن جو ہے اس کی اصول کے مطابق، اصول القرآن جو ہم نے شروع میں پڑھے تھے کہ کوئی بھی آیت جو ہے اکیلی نہیں انٹرپریٹ کرنی ہے، اس کے پہلے جو آئی ہیں اور اس کے بعد جو آئی ہیں اس کے مطابق انٹرپریٹ کرنی ہے. تو یہ جو کہانی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اسرائیلی کے قتل کی، اس سے پہلے کون سی کہانی گزری ہے؟ البقرہ کی گزری ہے نا، قربانی والی گزری ہے کہ گائے کو قربان کرو اور تاویلیں کر کر کے ایک بکرا کو انہوں نے البقرہ بنا دیا تھا، اور اس کے بعد یہ قتل کی کہانی گزری ہے. اب اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں، یہ کانٹیکسٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ البقرہ گزر گیا ہے اور قتل نفس کہتے ہیں، ان آیات میں جو کہانی بیان ہوئی ہے اس کو قتل نفس کہتے ہیں. ذرا مشکل نام میں اس کو آپ کا بتا دوں، شیخ القرآن نے کہا ہے یہ کہ قتل نفس و اتہام البری، یعنی تہمت لگانا ایک معصوم پر جس کا یہ قصور نہیں ہے، بے گناہ پر تہمت لگانا. تو یہ دو لعنتیں ہیں جو قوموں میں پائی جاتی ہیں جو بے انصافی کی اور ظلم کے لیے وہ کرتے ہیں، اور ان حرکتوں کے کرنے میں یہ توحید کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں اللہ کی اتھارٹی کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں. بعد کی آیات جو ہیں، آیت نمبر 73، ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. یعنی اتنی بڑی بڑی نشانیاں تم نے دیکھی، تم نے دیکھا کہ ایک مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، اور اللہ نے کہا کہ ایسے ہی ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور وہ سارے راز بتا دیں گے اور تمہیں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد بھی. یعنی تم بار بار اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہو، بار بار تم اللہ کی حکمتیں تمہیں نظر آتی ہیں، پھر بھی تمہارے دل پتھر کے ہیں. فہیا، جیسے کہ یہ، یعنی یہ دل، کل مانند ہیں کا، یعنی جو دو چیزوں کو جب ہم سملر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کا استعمال کرتے ہیں. فہیا کل حجارہ، جیسے کہ یہ پتھر ہیں. او یا اشد قسوہ، یا یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. تو اللہ تو ہمیں بتا چکا ہے نا کہ پتھروں میں سے اللہ نے کیا کیا تھا. ایک اللہ نے بتایا ہے کہ پتھر جہنم میں بھڑکیں گے، ہیں جی، وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، اس جہنم کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. ایک یہ بتایا ہے، اور دوسرا کہاں پہ اللہ نے بتایا تھا کہ وضرب بعصاک الحجر، کہ اس پتھر پر اپنا عصا مار، اے موسیٰ اس پتھر پر اپنی لاٹھی کو مار. تو دو جگہوں پہ پتھر کا ذکر قرآن میں آیا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہم ربط سمجھیں گے قرآن کا تبھی ہمیں قرآن پورا سمجھ آئے گا. تو اس سے پہلے جو یہاں پہ پتھر کا ذکر آیا ہے اور انسان کے دل کو پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اس سے پہلے ہم لوگ دو دفعہ پتھر کا ذکر البقرہ میں ہی پڑھ چکے ہیں. ایک یہ کہ جو دل ہے، سوری، جو جہنم کی آگ ہے وہ پتھروں کو بھڑکائے گی اور جلائے گی، اور دوسرا یہ کہ پتھر میں سے چشمے نکلنے لگے. اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل جو ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی سخت ہو گئے، جیسے پتھر ہیں. او اشد قسوہ، یا وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. جس دل میں توحید نہیں ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور تقویٰ نہیں ہوتا ہے، اس کو پتھر سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةَ، اور بے شک پتھروں میں سے، لَمَا يَتَفَجَّرُ، ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. فجر پو پھٹنے کو کہتے ہیں، جب روشنی اندھیرے میں سے نکلتی ہے. تو پتھروں میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. منہ الانہار، ان میں سے نہریں نکلنے لگتی ہیں، نہروں کی وجہ سے وہ پھٹ جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں، لَمَا يَشَقَّقُ، ایسے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، فَيَخْرُجُ، بس نکلتا ہے، مِنْهُ، ان میں سے، الْمَاءُ، پانی. تو بعض میں سے تو پوری پوری نہریں نکل آتی ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں، لَمَا يَحْبِتُ، ایسے بھی ہیں جو يَحْبِتُ، حَبَتَ، یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں نا، حَبِتَت، سوری، حَبِتَت تو ہا میں سے ہے، یہ حَبَت، اِحْبِتُ، اتر جاؤ نیچے، اور دوسری دفعہ تھا اِحْبِتُ مِصْرًا، اس شہر میں اتر جاؤ. تو ایسے پتھر ہیں، حَبِتَ، جو گر پڑتے ہیں، مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ، اللہ کی خشیت سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو. اب یہ آیت پڑھ کے یہ پتا چلتا ہے کہ پیچھے جو البقرہ کی آیت گزری ہے، اور جو یہ آگے آیت آ رہی ہے، یہ آگے آیت جو آئی ہے قتل نفس کی اور بے گناہ پہ الزام لگانے کی، تہمت لگانے کی، ان دو آیات کو سامنے رکھ کر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل پھر بھی اتنے سخت ہو گئے، تمہارے دل پھر بھی پتھروں جیسے ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیونکہ پتھر تو اللہ کی اطاعت میں داخل ہے، وہ تو باارادہ مخلوق نہیں ہے. اس کو جب اللہ حکم دیتا ہے تو اس میں سے نہریں نکل آتی ہیں، وہ پھٹ جاتا ہے، اس میں سے پانی نکل آتا ہے. اس کو جب اللہ حکم دیتا ہے وہ نیچے گر پڑتا ہے. تمہارے دل ایسے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی آیات دیکھنے کے بعد بھی ہلتے نہیں ہیں، تمہارے دل نرم نہیں ہوتے. افتت معونا، آ کیا، فا پس، تا تم، کیا پس تم، پھر ہے توا میم عین، تما لالچ رکھتے ہو، امید رکھتے ہو. کیا پس تم امید رکھتے ہو، ان یؤمنو لکم، یہ کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے. ان کے یہ دل جو یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن پڑھانے والوں، اے حق کی دعوت دینے والوں، اپنے کان کھول کر سن لو، تم اب بھی یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے. وقت کان فریقن، اور تحقیق ایک گروہ ان میں تھا، منہم، انہی میں سے، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس میں تحریف کرتے تھے. یہ جو ہم لپیٹ رہے ہیں نا اب توحید کا چیپٹر، تو توحید کے کانسیپٹ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ تحریف ہے. تحریف کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کو اپنی صحیح جگہ سے اٹھا کے ایک غلط جگہ پہ رکھ دینا، اور اس کو ایسے بیان کرنا کہ وہ ٹھیک نظر آئے. اس سے پہلے ہم اللہ کے کلام کے ساتھ ہونے والی کون سی گھٹیا حرکتیں پڑھ چکے ہیں؟ ہیں جی، کتمان حق ہم نے پڑھا ہے، حق کو چھپا لینا، پھر تلبیس حق ہم نے پڑھا ہے، حق کو باطل کا لباس پہنانا، اور پھر ہم نے وہی سچی گواہی کو چھپانا جو ہے کتمان حق ہے، اور ہم نے اب یہ ہم تحریف پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے کلام کے ساتھ، اور پھر اللہ کے کلام کو سستا بیچنا. تو جو لوگ کتمان حق کرتے ہیں، تلبیس حق کرتے ہیں، اور یہ تحریف حق کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو گھٹیا قیمت پر بیچتے ہیں، اپنے مفاد کی خاطر، اپنے فائدوں کی خاطر اللہ کے کلام کو وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے استعمال کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کا کلام اس مٹی کے نفس سے اٹھا کر ہمیں اللہ کی ذات میں اور اس روح تک پہنچنے کا راستہ ہے جو ہمیں جنت تک لے کر جائے گی، اور ہم اس کے احکامات کو اپنے نفس کی تسکین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ کیا اس کے بعد بھی تم یہ امید رکھتے ہو؟ یہ تسلی جگہ جگہ قرآن میں آئے گی، کیونکہ قرآن پڑھانے والے جو ہیں ماشاءاللہ آپ سب اور ہم سب جو ہیں، ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ نے جج نہیں کرنا، آپ نے صرف پیغام پہنچانا ہے۔ آپ نے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ آپ میری بات مان کیوں نہیں رہے، اور آخر یہ لوگ میری بات مانتے کیوں نہیں ہیں۔ آپ نے دین کا ٹھیکیدار نہیں بننا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کیا تم اب بھی یہ امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے؟ اور ان میں سے تو ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر اس میں تحریف کرتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اس کو کان لگا کے سنتے ہیں اور اس کی عقل میں وہ آ جاتا ہے، ان کو وہ سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ عالم ہے، یہ دین کے عالم ہے، اور دین کے عالموں کو سب سے بڑا چیلنج ہے اللہ کا، کیونکہ ایک قوم تب تک نہیں تباہ ہوتی جب تک اس کے عالم نہیں تباہ ہوتے، اور ایک قوم تب اٹھتی ہے جب اس کا ہر بندہ عالم بن جاتا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم رکھتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو کہا نا، یہ عالموں کے بارے میں ہے۔ تو ہم اور آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی بات سن کے ایک دم سے لوگ واہ واہ اور اش اش کر اٹھیں گے اور ان کے دل میں دین اتر چکا ہوگا۔ جی نہیں، ہمیں سب سے پہلے تو وہ ہتھیار سمجھنے کی ضرورت ہے جو عالم لوگ دین کو پامال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں تحریف سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ تحریف کی ایک مثال تھوڑا سا ڈائیگریس کر کے میں آپ کو بتا دوں، سورہ نساء کے شروع میں بالکل چار شادیوں کا حکم ہے، اور ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ بہت زیادہ اسے کوٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمیں تو دین نے چار شادیوں کی اجازت دی ہے۔ انشاءاللہ جب وہ آیت پڑھیں گے تو وہ ہمیں دوبارہ سے ایک اور لائٹ میں سمجھ آئے گی، اور میں یہاں پہ اس میں نہیں جاتی کیونکہ وہ لمبی ڈیٹیل ہے۔ لیکن اگر آپ ابھی جا کے سورہ النساء کھول کے شروع کی چار پانچ آیات میں وہ حکم ہے، النساء کھول کے دیکھیں، آج اس میں دیکھیں اس میں کون سی عورتوں کا ذکر ہے، کس قسم کی عورتوں کا اس میں ذکر ہے، اور پھر اسی آیت میں چار شادیوں کا ذکر ہے۔ یہ سوال میں آپ کے لیے کھلا چھوڑ کے جا رہی ہوں، کسی کو نہ سمجھ آئے تو مجھے لکھ دے، لیکن میں امید رکھتی ہوں کہ وہ آیت پڑھ کے آپ سمجھ جائیں گے کہ چار شادیوں کا حکم کن عورتوں کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ اجازت ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور ہم نے اس کو تحریف کر کے کیا بنا لیا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا، یہ کہتے ہیں، آمَنَّا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں بعض ان کے بعضوں کے ساتھ، یعنی پہلے تھا وَإِذَا خَلَا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب منافقوں کا ذکر ہو رہا تھا، یہاں پہ ہے کیونکہ یہ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جب بعض اکیلے ہوتے ہیں بعضوں کے ساتھ، قالوا، یہ کہتے ہیں، اتحدثونهم، آ کیا تو تم، حدث، حدیث، بات کرنا، ایک بات سنانا، نہم، ان کو، کیا تم سناتے ہو ان کو وہ باتیں، بما فتح اللہ، جو کھولا ہے اللہ نے، علیکم، تم پر، اے اہل کتاب، اے عالم، اے دین کے ٹھیکے داروں، آپ ان کو وہ باتیں سکھا رہے ہیں جو اللہ نے صرف آپ کے لیے کھولی ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی آپ دیکھیں نا، کہ صرف ہمیں سمجھ آتی ہے، دین صرف ہمیں پتا ہے، ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، تاکہ وہ حجت کریں تمہارے ساتھ اس کے ذریعے، وہ تم سے بحثیں کریں، وہ بھی پڑھ جائیں، اور پھر وہ تم سے پوچھیں کہ حضور قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، آپ مجھے حدیث کا اور قرآن کا حوالہ دے کے بات کریں۔ جب ان کی دلیلیں تم نہ توڑ سکو، اور جب یہ ہر تمہارے سامنے بیٹھا ہوا بیوقوف جو تمہاری ہر بات پہ سر دھن رہا ہے، کل کو یہ بھی یہ علم حاصل کر کے تمہارے سامنے کھڑا ہو کے پوچھے کہ مولانا آپ نے یہ کہاں سے پڑھا ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ نے کب کہی ہیں۔ تو یہ ایک پہچان بتائی جا رہی ہے توحید کے سب سے بڑے دشمنوں کی، کہ وہ تحریفیں کرتے ہیں اللہ کے کلام کو، اس کے جگہ سے بدل کے اپنے نفس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور دوسری کیا بات کرتے ہیں، دین کو چھپا کے رکھتے ہیں، اصلی دین کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ جب کوئی اصلی دین پڑھانا شروع کرتا ہے تو یہ سارے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، یہ سارے یہ کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں پڑھا رہے ہو جن کے ذریعے یہ کل ہم سے لڑیں گے، ہیں جی، 12 علوم ہونے چاہیے آپ کے پاس. آپ کے پاس حدیث اور فقہ اور صرف اور نحوہ کا علم نہیں ہے, آپ قرآن نہیں پڑھا سکتے. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہ سارے علوم چاہیے؟ کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت قرآن نہیں پڑھا سکتی؟ اور کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت حافظہ نہیں بن سکتی؟ کیونکہ مہینے میں سے 7 دن تو وہ ناپاک ہوتی ہے, اور قرآن جیسی پاک چیز اس کے دل میں نہیں اتر سکتی. آئی ایم ویری سوری, لیکن یہ ساری باتیں, ہمارے پاس ایسے نام نہاد عالم موجود ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. قالو, کیا تم انہیں سوری, بما فتح اللہ علیکم, جو اللہ نے تم پہ کھولا, لیحاجوکم بہی, تاکہ وہ حجت کریں تمہارے ساتھ, عند ربکم, اللہ کے سامنے, افلا تعقلون, کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے, اولا یعلمون, کیا یہ نہیں جانتے, ان اللہ یعلم, یہ کہ اللہ جانتا ہے, ما یسرون, جو یہ ظاہر کرتے ہیں, وما یعلنون, اور جو یہ چھپاتے ہیں, سوری, وما یعلنون, اور جو یہ اعلان کرتے ہیں. یعنی اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. تو پہلا دشمن توحید کا, تحریف کرنا, اللہ کے کلام میں تحریف کرنا, اور ان پڑھ لوگوں کو اور جاہل لوگوں کو اور خود تحقیق نہ کرنے والے لوگوں کو اس کے ذریعے بے وقوف بنانا. دوسرا جو توحید کا دشمن ہے, جو عالم لوگ کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا جو علم ہے, اللہ کا جو کلام ہے, وہ اس کے اوپر ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جاتے ہیں, اور اپنی مرضی سے جو حصہ پڑھانا چاہتے ہیں صرف وہ پڑھاتے ہیں. ایک ہی مثال میں آپ کو دوں گی, اور وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے عالم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو صرف فقہ النساء پڑھنا چاہیے, جس میں سورہ احزاب اور سورہ نساء اور سورہ نور کا سلیکٹڈ ٹیکسٹ ہے. اس کے علاوہ قرآن پڑھنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو میری بات پہ کوئی شک ہے, جا کے پوچھ لیں, کسی بھی فارغ التحصیل عالم سے جا کے پوچھ لیں کہ فقہ النساء کیا چیز ہے, کیا عورتوں کے لیے الگ کوئی فقہ ہے؟ اچھا جی, تو کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ سب جانتا ہے, جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں؟ اب تیسرا دشمن توحید کا بتایا جا رہا ہے, اور اس میں ہم سب شامل ہیں. پہلے جو دو تھے نا, یہ عالم لوگ تھے, اس سے ہم پھر بھی ایکسکیوز ہو سکتے ہیں. تیسرا جو دشمن بتایا جا رہا ہے, وہ منہم امیون, اور ان میں امی ہیں, امی ان پڑھ, لا یعلمون الکتاب, جو کتاب کو نہیں جانتے. اہل کتاب میں یہود میں ہیں, نصارہ میں ہیں, اور سب سے زیادہ تو ماشاءاللہ ہماری امت میں ہیں, جن کو کتاب کا کوئی علم نہیں ہے. الا امانیہ, مگر ان کے اپنے ارمان. انہیں کسی نے کہا کہ قرآن کھولو اور فلاں فلاں آیت 2000 دفعہ پڑھو اور تمہیں نوکری مل جائے گی, اور فلاں لفظ جو ہے اسے 125,000 بار پڑھو اور تمہارا رزق کبھی نہیں بند ہوگا, اور تم ایسے بن جاؤ گے اور تم ویسے بن جاؤ گے. یہ ان کی آرزوئیں ہیں. امانی کا مطلب ہے آرزوئیں, اور یہاں پہ اس کا مطلب ہے جھوٹی آرزوئیں. وَإِنْهُمْ, اور یہ لوگ نہیں ہیں یہ کرتے, الا یظنون, مگر ایک زن, مگر ایک گمان. انہوں نے دین کو گمان بنا لیا ہے. ہے جی, اللہ تو غفور الرحیم ہے, وہ تو اللہ جو ہے وہ ہمیں تو بخشے گا ہی ضرور. انہوں نے اپنے جھوٹے ارمان جو ہیں, ہم تو بہشتی دروازے میں سے گزرے ہوئے ہیں, ہم تو بخشے ہوئے ہیں, ہم تو فلاں کے ہاتھ پہ بیت ہیں, انہوں نے ہماری نمازیں اور روزے معاف کر دیے ہیں. یہ وہ امی ہیں جو توحید کے سب سے بڑے دشمن ہیں, تحریف کرنے والے نمبر ون, اس کے بعد علم کو چھپانے والے, اور سلیکٹڈ علم اپنے نفس کی تسکین اور اپنے نفس کو سرو کرنے کے لیے پڑھانے والے, اور تیسرے وہ ہیں جو ہم جیسے امی ہیں, جو کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, کتاب کا علم نہیں حاصل کرتے. فویل للذین, پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. اب ان تینوں گروپس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تباہی ہے. ویل جو ہے یہ ایک لحاظ سے ایک بہت بڑی بد دعا ہے عربی میں, اور ویل کا لغوی مطلب جو ہے ویلی ہے. اس کو ویلی اسی سے نکلا ہے, یہ جہنم کی ایک ویلی ہے, جہنم کا ایک کنواں ہے, جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اس کی تہ تک پہنچنے میں جو ہے 70 سال, اور کوئی کہتا ہے 70,000 سال, یعنی کہ اٹ از لمٹ لیس, ایک بلیک ہول ہے جس کے اندر جو پڑ گیا بس وہ گیا. تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. یکتبون الکتاب, جو لکھ لیتے ہیں اللہ کی کتاب کو, بے ایدیہم, اپنے ہاتھوں سے, دین میں اپنی طرف سے باتیں بنانا, اور ثم یقولون, پھر وہ کہتے ہیں, ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہیں جھوٹے فتوے دیتے ہیں, اپنی طرف سے فقہ بناتے ہیں, اپنی طرف سے لمیٹیشنز لگاتے ہیں, اپنی طرف سے لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ اللہ کا دین خود سے نہ سیکھیں اور صرف ان کے مدرسے سے اور ان کی دکان سے اور ان کے جو بھی ان کا شو چل رہا ہے اس سے سیکھیں. لیشترو بھی ثمنًا قلیلا, کہ وہ اس کے بدلے میں ایک چھوٹی قیمت حاصل کر لیں. فویل لہم, بس تباہی ہے ان سب کے لیے. مما کتبت ایدیہم, اس میں سے جو لکھا ان کے ہاتھوں میں. وویل لہم, اور تباہی ہے ان کے لیے. مما یکسبون, وہ جو اس میں سے جو یہ کماتے ہیں. شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا دین سے کمائی حرام ہے, دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, یہ کوئی سلیبس نہیں ہے, یہ کوئی کورس نہیں ہے, یہ کوئی ڈگری نہیں ہے جو ہم بیچیں. جو لوگ صرف دین پڑھاتے ہیں اور ان کا اپنا کوئی پروفیشن نہیں ہوتا, میری بات یاد رکھیں, ان سے دین نہ سیکھیں. جو اپنی الگ الگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے الگ الگ مدرسے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دین بیچ رہے ہیں فیسیں لے کر اور ڈگریاں دے کر, ان سے دین نہ سیکھیں. پلیز مہربانی کریں, ان سے دین نہ سیکھیں. یہ اگر ایک بات آپ نے مجھ سے سیکھنی ہے, میں بڑی جاہل بندی ہوں, قرآن پڑھاتی ہوں کیونکہ مجھے محبت ہے قرآن سے, آپ سب کو بھی محبت ہے اس لیے آپ سن رہے ہیں. ایک بات اگر آپ نے سیکھنی ہے نا اور آگے اپنے بچوں کو سکھانی ہے, وہ یہ ہے کہ 124,000 پیغمبر جو تھے نا, یہ پروفیشنل لوگ تھے, ان کے اپنے پروفیشنز تھے. یہ کھیتی باڑی کرتے تھے, یہ کارپینٹر تھے, یہ گائے بکری چراتے تھے, یہ دودھ بیچتے تھے, یہ کاروبار کرتے تھے, یہ کسی کے مینیجر تھے, کسی کے سیکٹری تھے. یہ جو تھے نا, یہ دین نہیں بیچتے تھے, دین کے بدلے میں کبھی اجرت نہیں لیتے تھے. ٹھیک ہے جی, تو دین اس نے نہیں سیکھنا جس کا اور کوئی کام نہ ہو. وقالو, اور یہ سب لعنتیں جب پیدا ہو جاتی ہیں نا, جب تحریف ہو جاتی ہے, جب دین کو سلیکٹو کورس میں بیچا جانے لگتا ہے, اور جب ہمارے جھوٹے ارمان اور دین کے بیچ میں ہمیں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اصل دین کیا ہے, اور اللہ تو غفور الرحیم ہے, بڑے دھوکے میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں اور مزاروں پہ اور دھمالوں پہ جا کے اور عرصوں پہ جا کے ہم جھومتے ہیں اور ناچتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو روح ہے یہ اب اس کا وصال کا ٹائم آ گیا ہے اور ہم اللہ کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں, لا نعوذ باللہ. ان سب کا جو حاصل ہے, ان سب گندگیوں کا حاصل, جو توحید کا, توحید پہ ایک کاری ضرب ہے, وہ کیا ہے؟ وقالو, آیت نمبر 80, لن تمسن النار, ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ, الا مگر ایام معدودہ, مگر گنتی کے چند دن. بس جی, جو اس دھوکے میں مبتلا ہو گیا کہ ہم کیسے آگ میں جائیں گے, ہم تو کلمہ گو ہیں. یہود کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے پیارے ہیں, ہم اللہ کے فیورٹ ہیں, اللہ کی سب سے پیاری نیشن ہے ہم, سب سے بڑا اس نے ہمارے اوپر انعام کیا ہے, سارے پیغمبر ہم میں آئے ہیں, ساری شریعتیں ہم میں آئی ہیں. ہم جو ہیں, ہم نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی, تو ہم 40 دن صرف جہنم میں جائیں گے اور اس کے بعد ہم جنت میں, ہم تو جنت ہے ہی ہمارے لیے. یہود یہ کہتے ہیں. کرسچن کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے پیارے ہیں, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے چلڈرن آف گاڈ, اور ہمارا جیزس جو تھا وہ سن آف گاڈ تھا, نعوذ باللہ. اور اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیا تاکہ وہ ہمارے سارے گناہ بخش دے, اور ہم تو کبھی جہنم میں جائیں گے ہی نہیں. 2-3 ہندو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یہود سے ہی لیا ہے ویسے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ ہم 40 دن تک نرگ میں رہیں گے. نرگ وہ جہنم کو کہتے ہیں, یا نرگ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ان کو صاف کیا جائے گا, اور پھر جو ہے اگر ہم نے وہ خالص گھی استعمال کیا ہوگا اور وہ منتر صحیح طرح پڑے گئے ہوں گے اور وہ ساری اچھی اچھی باتیں ہوں گی, تو پھر ہم سورگ باشی ہو جائیں گے, ہم جنت میں چلے جائیں گے. ہیں جی, 3 قوموں کے کانسیپٹس میں نے آپ کو بتا دیے. ان میں سب سے جاہل قوم کون سی ہے؟ سب سے جاہل قوم ہم خود ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے جو سب سے بڑا ملغوبہ جو ہم نے بنایا ہے, ہم یہ کہتے ہیں ہم کلمہ گو ہیں, ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولا ہوا ہے, ہم نے صرف جنت میں جانا ہے, ہمارے سوا کسی نے نہیں جانا. کوئی کچھ بھی کر لے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اب یہ لا الہ الا اللہ, یہ توحید کا کلمہ ہے, یاد رکھیں. توحید کا کتنا حق آپ نے ادا کیا یہ پوچھا جائے گا. یہ آخرت جو ہے نا, یہ سارا آخرت اس کے اوپر ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے. کس کو اللہ سمجھتے تھے؟ اور جس کو اللہ سمجھتے تھے اس کے پیچھے چلے جاؤ. وہ جو ایک اللہ ہے, وہ جو توحید والا اللہ ہے جس نے قرآن دیا ہے, وہ تو جنت میں ہے, وہاں پہنچ جاؤ گے اس کے پیچھے, اگر اس کے پیچھے لگے رہے ہو ساری عمر. اگر کسی اور کے پیچھے گئے ہو اس کا تو ایک ہی ٹھکانہ ہے اور وہ آگ ہے اور تم نے وہاں جانا ہے. یاد رکھیں جس نے یہ کہا, اور یہ چالیسویں کا کانسیپٹ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا, یہود سے آیا ہے کیونکہ 40 دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی, ابھی ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا ہے. تو 40واں منانا جو ہے نا یہ یہود کرتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں اس دن وہ جنت میں چلے جائیں گے, وہ 40 دن کا گناہ معاف ہو جائے گا. ہندو جو ہیں وہ سورگ باشی ہو جاتے ہیں 40 دن کے بعد. ہم کیا کرتے ہیں, واللہ عالم ہم کیا کر رہے ہیں. یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے, سارا علم ہمارے ہاتھ میں ہے, اور ہم 40ویں مناتے ہیں اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. قل کہہ دیجئے, اتخذتم کیا تم نے لے لیا ہے, عند اللہ عہدن اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ, فلن یخلف اللہ ہو بس ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ عہدہ اپنے وعدے کے خلاف. کہاں سے تم نے یہ وعدہ لیا ہے, ام تقولون یا تم کہتے ہو, اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے, جو تمہارے علم میں نہیں ہے. علم ہو اگر کتاب پڑھی ہوتی تو علم ہوتا نا, نہیں ہم تو 40ویں منا رہے ہیں اور 125,000 کے ختم کر رہے ہیں اور ہم تو عرسوں پہ جا رہے ہیں اور دھمالے ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے اور ہم کلمہ گو ہیں, ہم کیسے جہنم میں جائیں گے. تو وہ غلط فہمی اللہ نے اچھی طرح رفع کر دی ہے میرے خیال میں کافی چانٹے مار مار کے یہاں پہ. بلا کیوں نہیں, من کسب سیئتا جس نے کوئی برائی کی, وعاتت بھی اور گھیر لیا اس کو, خطیئتہ اس کی خطاؤں نے. کیسے گھیرتی ہیں انسان کی خطائیں, وہ توبہ نہیں کرتا, وہ اپنی خطاؤں میں پھنس جاتا ہے. فاولائک پس یہی وہ لوگ ہیں, اصحاب النار جو آگ کے ساتھی ہیں, ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ پہلا حصہ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ توحید کا چیپٹر ختم ہو کے رسالت کا چیپٹر شروع ہوگا, تو آج کے دوسرے سبق میں انشاءاللہ رسالت کا چیپٹر انٹروڈیوس کرایا جائے گا.